پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ سب لوگ مجاہد کالونی میں رہتے ہیں، مجاہد کالونی ہے نا، جہاد کی روح تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر انسان پابند رہے، اور خواہ نفس ہو یا شیطان ہو یا برا ماحول برا معاشرہ ہو، ان کا اثر قبول نہ کرے. بری مجلس، بری صحبت، برا ماحول، برا معاشرہ، نفس و شیطان، وہ جو کچھ انسان سے کرانا چاہتے ہیں تو ان کے مقابلے میں جہاد کرے، ان کا اثر، بری مجلس کا اثر قبول نہ کرے. مجاہد کالونی میں رہتے ہیں، دعا بھی کر لیا کریں، یا اللہ ہم سب کو مجاہد بنا دے. مجاہد کا مطلب یہ سمجھ کر کہ ہر وہ خیال جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو اس سے حفاظت کر. دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس رمضان سے جو کہہ رہا ہوں، رمضان سے شروع کیا نا یہ قصہ، رمضان 1414، اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈال دی جو بتاتا رہتا ہوں کہ سامنے سامنے وہ لوگ کھڑے ہوں جو داڑھی منڈاتے یا کٹاتے نہ ہوں. تو یہ کہنے سے کہیں خدا نخواستہ دوسرے لوگوں کی، بچوں کی، صاحبزادوں کی کوئی توہین مقصود نہیں ہے، ان کی تحقیر ہو، خود میرے دل میں ان کی تحقیر ہو یا دوسرے لوگوں کے دلوں میں ان سے کچھ نفرت آئے کہ لوگ ان سے نفرت کریں، یہ مقصد نہیں ہے. امید ہے کہ آپ لوگ میری بات پر یقین کر لیں گے. میں قسم اٹھایا نہیں کرتا، تو اگر قسم اٹھانے کی گنجائش ہوتی تو میں قسم بھی اٹھا لیتا آپ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے. یہ بات جو کہہ رہا ہوں نا، تو آپ لوگوں کی خاطر قسم بھی اٹھا لیتا، حالانکہ عادت نہیں ہے. میں جو کہہ رہا ہوں تو بغیر قسم کے بھی آپ لوگوں کو اعتماد آ جائے گا، آ رہا ہے نا، قسم اٹھوانے کی ضرورت تو نہیں ہے. ٹھیک، جزاکم اللہ تعالی، اس سے تو اور زیادہ محبت بڑھ گئی. کسی مسلمان کی خواب وہ کیسا بھی ہو، اس کو حقیر سمجھنا جائز نہیں، اپنے سے کم تر سمجھنا جائز نہیں. جو شخص کسی دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، تو وہ جو بڑا سمجھتا ہے وہ تو کم تر سمجھنے والوں سے بھی زیادہ گناہگار، وہ تو سخت مجرم ہے. اپنی بڑائی اور دوسروں کی کمتری دل میں آنا یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ کسی شخص کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں ہیں، دوسرا شخص ایسا ہے کہ اس کا ظاہری جسم تو درست ہے، ٹھیک ہے، مگر اندر ٹی بی کا مرض ہے، پھیپھڑے تباہ ہو رہے ہیں، یا اندر کوئی چھپا ہوا کینسر ہے، پوشیدہ مرض ہے، گردے گل رہے ہیں، جو لوگوں کو دیکھنے میں نہیں آتے. تو اگر پوشیدہ مرض والا جس میں اندر مہلک مرض ہے وہ دوسرے کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑائے یا نفرت کرے، دیکھو دیکھو اس کے جسم پر تو پھنسیاں ہیں، چہرے پر پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں، اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ ارے تو اپنی خیر منا، اس کے چہرے پر پھنسیاں ہیں تو نہیں، جتنا کہ تیرے دل میں ناسک زیادہ خطرناک. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منکم، اے ایمان والو کوئی دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر. اللہ جانتا ہے کون بہتر ہے، انسان کوئی کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. جب میں باہر جایا کرتا تھا تفریح کے لیے تو گاڑی میں میرے ساتھ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کبھی کہیں سے گزر ہوتا تو بے پردہ عورتیں، یا کبھی وہاں باغ میں جہاں تفریح کے لیے ہوتے تھے وہاں کوئی بے پردہ عورتیں نظر آئیں۔ بے پردہ بھی کیسی کہ صرف بے پردہ نہیں، بالکل کھلی ہوئی ننگی عورتیں، ایسی بہت بے حیا۔ ساتھیوں سے یہ کہا کرتا تھا کہ دیکھیے کہیں اپنے دل میں غرور نہ پیدا ہو جائے، ان کی حقارت نہ پیدا ہو جائے۔ عسى ان یکن خیرا منا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ اپنے ساتھیوں کو بتاتا رہتا تھا کہ دیکھو کہیں ان کو دیکھ کر کہیں یہ خیال آ جائے کہ ہم تو بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور یہ تو ایسی واہیات ہیں، فاسق ہیں۔ ذرا ڈر کے رہو، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ ایسے کیوں ہے؟ دوسرے کو حقیر کیوں نہ سمجھیں؟ ایک وجہ تو یہ کہ اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ خاتمہ کس کا کیسے ہونے والا ہے کچھ معلوم نہیں۔ کئی قصے ایسے ہیں کہ بظاہر بڑے بڑے عابد زاہد، بڑے بڑے اولیاء اللہ، مگر خاتمہ ان کا کفر پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کر رہا ہے، معلوم نہیں کیسے خاتمہ ہوا۔ جس میں تکبر ہے اور وہ بری حالت دینی کسی کی دیکھ کر اس کی حقارت دل میں آ جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تحقیر کرنے کی وجہ سے نحوست اور وبال یہ پڑے کہ اس کا خاتمہ بے دینی پر ہو۔ اللہ کو غیرت آ جائے کہ ہدایت تو میں نے دی ہے، تو کون ہے خود کو بڑا سمجھنے والا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا۔ اللہ کو غیرت آ جائے اور وہ دینی حالت سلب کر کے برائی اس میں پیدا کر دے، اللہ پر تو کچھ مشکل نہیں۔ جس کو حقیقت سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں۔ بڑے بڑے فاسق فاجر بے دین ایک لمحے میں ایسے واقعات ہیں کہ ایک لمحے میں کایا پلٹ جاتے ہیں، تو بہت اونچے درجے کے ولی اللہ بن جاتے ہیں، بہت اونچے درجے۔ تو اگر کچھ واقعات بتاؤں گا تو دیر ہو جائے گی۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ بہت مختصر سی بات کروں، مگر تھوڑی سی اب جب بیٹھ ہی گئے تو تھوڑی سی بات کر ہی لیں۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے، معلوم نہیں خاتمہ کیسے ہونے والا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاتمہ سے پہلے ہی جس حالت میں ہیں، ایک بزرگ نظر آ رہا ہے، دوسرا شیطان کا بھائی نظر آ رہا ہے، تو یہ تو ظاہری نظر میں ہے نا، ظاہری نظر میں، مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہم لوگوں کو جو بزرگ نظر آ رہا ہے، اللہ کے علم میں اس کی کوئی برائی ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو رد کر دے، قبول نہ کرے، اسے اپنے دروازے سے اللہ تعالیٰ ران دے۔ کچھ نہیں، کچھ معلوم نہیں۔ اور جن کو بظاہر برا سمجھتے ہیں تو وہ آئندہ کی بات تو آئندہ رہی، ہو سکتا ہے کہ اسی وقت میں اس کے اندر کوئی خوبی ہو، کوئی خوبی ایسی ہو کہ اس خوبی پر اللہ تعالیٰ کے رحمت کو جوش آ جائے، اس کی مغفرت کر دے۔ ناز تقوی سے تو اچھی ہے نیاز رندی، جاہ زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے۔ تقوی ہو اور ساتھ ناز پیدا ہو جائے، اس سے اگر کسی میں تقوی نہیں ہے اور دل میں ندامت ہے، خود کو مجرم سمجھتا ہے، اقراری مجرم، یا اللہ اقراری مجرم ہے تو معاف فرما دے، تو اقراری مجرم اس بزرگ سے ہزاروں درجہ بہتر جس میں اپنی بزرگی پر فخر اور ناز ہو، اقراری مجرم زیادہ بہتر ہے۔ ایک بادشاہ کے پاس رقاصہ رقص کر رہی تھی، یہ ناچنے والی عورتیں ناچ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کے دل میں بات ڈالی کہ جاؤ ذرا وہاں پہنچو، بادشاہ کو تبلیغ کرو۔ یہ پہنچے دستک دی تو باہر دروازے سے معلوم کیا گیا کہ کون ہیں. تو نے بتایا میں فقیر ہوں, ایک صدا سنانا چاہتا ہوں, فقیر ہوں, ذرا سی بات صدا سناؤں گا. کچھ کہہ دیا کہ اس وقت میں فرصت نہیں ہے, وہ ناچنے میں دیکھنے ویکھنے میں مشغول, ابھی فرصت نہیں ہے. اس نے کہا کہ نہیں, میں تو سنا کر کے چھوڑوں گا. بہت اصرار کیا, وہ انکار کرتے رہے, اصرار نہیں میں تو ضرور صدا. فقیر لوگ جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ بھکاری, وہ بھی نہیں چھوڑتے, تو وہ تو اللہ والے تھے, نہیں سنا کر چھوڑوں گا. چلیے بادشاہ نے اس کو رقاصہ سے کہا کہ ذرا چھپ جاؤ, اندر ہو جاؤ. تو یہ چلے گئے, کچھ باتیں کرتے رہے. تو وہ رقاصہ گانے ناچنے والی وہ اندر چھپی چھپی تنگ آ گئی. جب آدمی خالی بیٹھا ہوتا ہے, کسی چیز کے انتظار میں ہوتا ہے, تو تھوڑا وقت بھی لمبا معلوم ہوتا ہے نا, تو وہ تنگ آ گئی بیٹھی بیٹھی. آخر جب تنگ آ گئی تو وہ اچھلتی کودتی ناچتی ہوئی نکل آئی سامنے, ان بزرگ کے سامنے بھی آ گئی ناچتی ہوئی. اور آ کر ایک شعر کہا, وہ یہ کہا کہ حضرت صاحب میں تو جیسی باہر سے ویسی ہی ہوں اندر سے, میرا ظاہر باطن ایک ہے, ظاہر بھی میرا بے دین ہے اور اندر بھی بے دین ہے, برابر ہیں, کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہی ہوں, جو کچھ دیکھ رہے وہی ہے. اور حضرت جی آپ ذرا اپنا احتساب کریں, خیال کریں کہ ظاہر تو آپ کا نظر آئے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں, مگر اندر کیا ہے, کچھ ذرا خیال کرو کہ اندر کیا ہے. یہ بات سن کر وہ بزرگ بے ہوش ہو گئے اور فرمایا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تیرا ظاہر باطن ایک ہے اور میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ جیسا میرا ظاہر ہے ویسے ہی باطن ہے یا نہیں, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, کچھ معلوم نہیں. ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. کوئی اگر کوئی اپنی دینداری پر خوش ہو اور دوسروں میں کوئی دینی عیب دیکھ کر, کوئی گناہ دیکھ کر ان کو حقیر سمجھے, تو اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو ان گناہوں میں مبتلا نہ کر دیں اور دین کی نعمت کو سلب نہ فرما لیں. ایک مثال سے سمجھ لیں, بادشاہ نے کسی کو امین سمجھ کر خازن متعین کر دیا, خزانہ اس کے سپرد کر دیا. اگر وہ ہر وقت یہ سمجھتا رہے کہ میں مالک نہیں ہوں, میں تو خازن ہوں, امین ہوں, خزانہ مالک کا ہے, اس نے امانت کے طور پر میرے سپرد کیا ہے, تو بادشاہ خوش رہے گا, اس سے بدگمان نہیں ہوگا, اس کو معطل نہیں کرے گا. اور اگر خازن کو یہ خیال ہونے لگا کہ میں مالک ہوں, بادشاہ کو پتہ چل گیا, وہ تو اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اس پر, اس کی حفاظت پر ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرے گا, فوراً معطل کر دے گا. یہ نالائق خائن ہے, خائن. خزانہ ہم نے دیا تھا حفاظت کے لیے اور اس پر احسان کیا کہ اپنے پاس حفاظت کرو, اتنا اونچا مقام دیا, یہ نالائق خود مالک سمجھ رہا ہے. دینی حالات اللہ تعالی نے اگر کسی کو دے دیے, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دی, تو اس کو اپنی چیز سمجھنا غلط ہے. اللہ کی عطا ہے, اس نے یہ دین دے دیا ہے تاکہ اس پر چل کر ان کی رضا حاصل کی جائے. اگر کسی کو یہ خیال ہونے لگا کہ یہ میرا اپنا کمال ہے, عجب پیدا ہو گیا. جن لوگوں میں دینداری نہیں ان کو حقیر سمجھنے لگا, تو اس کے دل میں اپنی بڑائی آ گئی. دل میں بڑائی آنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. وہ تو فرماتے ہیں بلہ الکبریاء، بڑائی تو صرف اللہ کے لیے، جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے خود کو بڑا سمجھتا ہے، کہیں اللہ کو غیرت آ جائے اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے دین کی عزت عطا فرمائی تھی غیرت میں آ کر اللہ سلب کر لے تو کیا ہوگا؟ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، کسی بھی برے سے برے کو حقیر نہ سمجھیں، اس کے لیے دعا کیا کریں، برے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا، اپنے لیے حفاظت کی دعا۔ ایک دعا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی فرمائی ہے، الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بی۔ کسی جسمانی مریض پر یا دینی مریض پر، یعنی دین اس کا خراب ہے، کسی پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھی جائے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے عافیت دی، امن میں رکھا اس مصیبت سے جس میں تجھے گرفتار کیا ہوا، الحمدللہ، اللہ کا کرم، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا کرم۔ چند روز پہلے برخورداروں کو بلا کر ان سے کچھ خصوصی محبت کی باتیں کی تھیں، کئی لوگ نئے ہیں تو یہ سمجھ نہیں رہے ہوں گے کہ برخوردار کون ہیں، اس لیے اس بات کو لوٹانا پڑے گا۔ جو لوگ داڑھی منڈاتے یا کٹاتے ہیں ان کی عقل نابالغ ہے، جسمانی طور پر تو بالغ ہو جاتے ہیں، عقل نابالغ رہتی ہے جب تک کہ داڑھی پوری نہیں رکھتے۔ عقل نابالغ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ حضور اکرم اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں اور آپ کی شفاعت کے امیدوار بھی رہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے ہیں، محبت کے آنسو بہت بہت ہی یہ لوگ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کر بہت روتے ہیں، یہاں بھی بہت روتے ہیں، وہاں جا کر کے تو بس دریا ہی بہا دیتے ہیں، بہت روتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کے دعوے، شفاعت کی امیدیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت۔ جس دماغ میں اتنی عقل نہ ہو، جس کی سمجھ میں اتنی موٹی بات نہ آ رہی ہو کہ ایک دل میں محبت اور نفرت جمع نہیں ہو سکتی، اتنی موٹی بات جس کے دماغ میں نہ آ رہی ہو، تو خود ہی فیصلہ کریں کہ اس میں عقل کہاں سے آئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ عقل کے لحاظ سے نابالغ ہیں۔ جب نابالغ ہیں تو میں نے ان کے اعزاز کے لیے کئی نام رکھے ہوئے ہیں بچوں کے۔ ایک نام ہے برخوردار، بچے ہیں نا، نابالغ ہیں۔ دوسرا نام ہے صاحب زادے۔ تیسرا نام ہے بچے۔ چوتھا نام ہے بیٹے۔ پانچواں نام ہے پٹھے، یہ بعد میں اس کا اضافہ ہوا، پہلے چار تھے تو بعد میں پانچویں نام کا اضافہ ہوا، یہ تو سب سے زیادہ مزیدار ہے پٹھے۔ پٹھے کہنے سے خوش بھی بہت ہوتے ہوں گے، بہت خوش ہوتے ہیں، پٹھے پٹھے سبحان اللہ۔ اس لیے میں ہر نماز میں اقامت کے بعد، جب اقامت ہو جاتی ہے تو ادھر متوجہ ہو کر سامنے نمازیوں کی طرف تو ہدایت کرتا ہوں، بچوں ایک طرف ہو جاؤ، دائیں بائیں، درمیان میں بالغ لوگوں کو کھڑے ہونے دو، پٹھو ادھر ادھر ہو جاؤ، بیٹھو دائیں بائیں ہو جاؤ، درمیان میں بالغ لوگوں کو کھڑے ہونے دو، ایسے کچھ سمجھاتا ہوں۔ ساتھ دوسرے بالغ لوگوں سے یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ ادھر ادھر ہٹنے سے انکار کرے، درمیان ہی میں کھڑے ہونے پر اصرار ہو، تو پھر اس کو زیادہ نہ کہیں، بچہ جو ٹھہرا، بچہ ہے نا، تو بچے کو اگر اس کو سمجھائیں محبت سے، اور نہیں مانتا تو چلیے کھڑا رہنے دیں۔ اگر کوئی عمر کے لحاظ سے بچہ ہو، 6-7 سال کی عمر ہو، وضو پاکی ناپاکی نماز کی تمیز ہو، تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ فطرت کے لحاظ سے بالغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں جو عہد لے کر دنیا میں ارواح کو بھیجا، تو ابھی اس کی بغاوت ظاہر نہیں ہوئی، وہ عہد اس نے توڑ دیا ہے، باغی ہو گیا ہے، یہ بات ابھی ظاہر نہیں ہوئی، بچپن میں پتہ نہیں چلتا۔ تو اس اصل کے مطابق یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تخم جو اللہ نے اس کے دل میں رکھا تھا وہ موجود ہے، اور اللہ کرے کہ بارغ ہونے تک موجود رہے، بلکہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے، آخر دم تک اللہ کی محبت کا تخم پھل پھول لگاتا رہے۔ وہ اصل پر قائم ہے، اس لیے 6-7 سال کا بچہ یہاں آپ لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے، پہلی صف میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو ہٹایا نہیں جاتا۔ اور جب بالغ جسمانی طور پر ہو گیا مگر داڑھی منڈاتا یا کٹاتا ہے، اس کی عقل نابالغ ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ بچوں بیٹوں پٹھو، ذرا ادھر ادھر ہو جائیں۔ 100 سال کا بوڑھا ہو، 100 سال کا، مگر داڑھی منڈاتا یا کٹاتا ہو، تو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اس کی صورت کیسی نظر آتی ہے، ڈاڑی منڈائے تو کچھ نہ پوچھ، ارے داڑھی سے تو زینت ہے، بڈھا ہو جوان ہو، داڑھی تو بہت بڑی زینت ہے، بہت بڑی زینت۔ حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی لکھتے ہیں، کسی نے کسی کی داڑھی زبردستی مونڈ دی تو اس پر دیت ہے، دیت، دیت کا مطلب خون بہا، جیسے کسی کو قتل کر دے تو قتل کی مختلف قسمیں ہیں، بعض میں تو اس سے قصاص لیا جاتا ہے، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، بعض ایسی صورتیں ہیں کہ قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا، اس کی دیت ہے 100 اونٹ، 100 اونٹ اس سے وصول کیے جائیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ داڑھی مونڈنا ایسے ہے جیسے کسی کو قتل کر دیا. حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی میرے استاذوں میں سے ہیں دارالعلوم دیوبند میں, انہوں نے ان سے موقع مالک پڑھا. پاکستان بننے کے بعد جامعہ اشرفیہ لاہور میں شیخ الحدیث رہے ہیں. ان کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو کیسی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ کتاب لکھنے کا حق ادا کر دیں. حق ادا کر دیا, اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے قبول فرمائیں, امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں اور ان کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ بنائیں, ان کے درجات بلند فرمائیں. کتاب لکھ رہے ہیں سیرت پر, تو جہاں یہ بیان آ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی, تو اتنا لکھ دینا کافی تھا کہ ایسی ایسی داڑھی تھی, ایک دو سطروں میں مضمون پورا ہو جاتا. مگر یہ حضرات جب کچھ کہتے ہیں یا قلم اٹھاتے ہیں تو ان کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے. سب سے بڑا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہی سے نکالیں, امت جہنم سے بچ جائے, امت جہنم سے بچ جائے. جس کی سیرت لکھ رہے ہیں تو سیرت لکھنے میں ساتھ ساتھ ایسی باتیں لکھیں کہ امت جہنم سے بچ جائے, یہ فکر ان کو ہر وقت پریشان رکھتی, ہر وقت امت بچ جائے. داڑھی مبارک کا بیان جو ایک یا دو سطروں میں آ سکتا تھا تو اس پر جو لکھنا شروع کیا کہ داڑھی کی اہمیت کتنی, داڑھی منڈانا کٹانا کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ, صفحات کے صفحات اس پر لکھ ڈالے, کئی صفحات. لباس پر پہنچے تو وہ بھی دو چار سطریں کافی تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا ہوتا تھا. اس پر جو لکھنا شروع کیا تو شریعت کے خلاف لباس جو پہنتے ہیں لوگ, ان پر زیادہ سے زیادہ مذمت, زیادہ سے زیادہ خرابی, اس پر کئی صفحات اس پر لکھ دی. سیرت کی حقیقت یہ ہے, سیرت کے روح یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ احکام پر عمل کیا جائے, اس کی اہمیت دلوں میں بیٹھے. جہاں داڑھی کے بارے میں لکھا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی لکھ دی, فرمایا تجربہ کر لو, تجربہ کر لو, دو قطاریں لگا لو, ایک طرف داڑھی والوں کی اور ایک طرف داڑھی منڈانے یا گٹانے والوں کی. انہوں نے تو یہی فرمایا ہے کہ دو قطاریں لگا لو, تو میں اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ داڑھی والوں کی قطار دائیں جانب, منڈانے کٹانے والوں کی بائیں جانب, اصحاب الیمین و اصحاب الشمال. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا, تو وہ یہی طریقہ دیکھ لیں. اس کے بعد فرمایا کہ کوئی بھی دیکھ لے, ایک نظر ادھر دڑائے, ایک نظر ادھر دڑائے, کوئی بھی دیکھ لے تو سوچنے کی ضرورت نہیں, بلا سوچے سمجھے وہ دل میں قطعی فیصلہ کرے گا کہ ان پر انوار برس رہے ہیں. داڑھی والی صورتیں کیسی اچھی نظر آئیں گی, کیسی پیاری نظر آئیں گی. کسی چیز کی صحیح حقیقت معلوم کرنا ہو تو اس کو اس کے ضد کے ساتھ ملا کر دیکھیں, اس کے مقابل جو دوسری چیز ہو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. داڑھی والے دور ہوں, منڈانے کٹانے والے کہیں دور ہوں, کہیں نکلے تو داڑھی والے کو دیکھ لیا, کہیں نکلے تو مخنث کو دیکھ لیا. ان کو مخنث کہتے ہیں فقہ میں. مخنث وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے مرد بنایا مگر وہ جان بوجھ کر عورت بننے کی کوشش کر, مخنث ہے. تو ایسے جاتے جاتے کہیں کہ مرد نظر آ گیا, کہیں کہ مخنث نظر آ گیا, کچھ پتہ نہیں چلے گا. سامنے آمنے سامنے کھڑے کر کے دیکھیں, ایک قطار ان کی لگا, ایک قطار ان کی لگا, فرمایا کہ ایسے تجربہ کرو, دیکھو کہ پھر کیسے پتہ چلتا ہے. کتنی بڑی زینت. ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کی ایک جماعت کے ذمے ایک تسبیح لگا رکھی ہے اور کوئی کام نہیں, تمہارا اور کوئی کام نہیں, صبح و شام ایک تسبیح پڑھتے رہو. تسبیح کیا ہے؟ سبحان الذی زین الرجال باللحى والنساء بالذبائب. اللہ پاک ہے جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی اور عورتوں کو سر کے بالوں سے زینت دی. وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی, عورتوں کو سر کے بالوں سے زینت دی. فرشتوں کی ایک جماعت, ان کے ذمے اور کوئی کام ہے ہی نہیں, تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے, یہ تصویر پڑھتے ہو. یہ ہے داڑھی کی زینت. ان بچوں کو میں نے ایک بار بلایا یہاں, برخورداروں کو محبت کی باتیں کرنے کے لیے. یہ ذرا سہمے سہمے رہتے تھے نا ادھر ادھر, تو وہ پھر میں نے بلا لیا یہاں, بھائی محبت کی باتیں کریں. بڑوں سے کہا کہ ذرا پیچھے ہٹ جائیں, ان کو گود میں بٹھائیں آگے سامنے. ہم وہ بات شاید ہاتھ رکھ کر کہیں بیٹے ذرا ادھر کو ہو جاؤ. ان کے ناموں میں سے ایک بیٹا بھی ہے نا, 100 سال کا بوڑھا ہو, داڑھی منڈاتا یا کٹا تو کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں, بیٹے ذرا تھپکی بھی دے دیں, بیٹے ذرا ادھر یا ادھر ہو جاؤ, ایک طرف ہو جاؤ. ناراض ہو تو برا نہ مانیں, اس لیے کہ بچہ جو ٹھہرا عقلی لحاظ سے بچہ ہے, جسمانی لحاظ سے بوڑھا ہے, وہ تو دو عادشہ ہو گیا. بوڑھے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ان کی عقل ماری جاتی, تو بڑھاپے میں عقل ماری جاتی ہے اور وہ عقلی لحاظ سے پہلے سے ہی وہ بچہ ہے, تو ڈبل بچہ ہو گیا. ڈبل بچہ بڈھا جو داڑھی منڈاتا ہے وہ ڈبل بچہ, تو اس کی سب سے بہت زیادہ رعایت کیا کرے, بہت زیادہ قابل رعایت. عقل اس کی عقل جو ہے نا نقطہ انجماد سے بہت نیچے پہنچ گئی ہے. نقطہ انجماد سمجھتے ہیں, اس سے بہت نیچے, منفی منفی ڈگری بتاتے ہیں, تو اور زیادہ قابل رعایت ہے. میں نے ایک بار ان سب بیٹوں کو برخورداروں کو دو نمازوں میں اعلان کیا ان کے لیے کہ جتنے برخوردار اس مسجد میں آتے ہیں تو وہ عصر کے بعد ان سے کچھ محبت کی باتیں کروں گا, وہ آ جائیں یہاں. ان سے بھی کہا, کچھ دوسرے بالغوں سے کہا کہ اپنے اپنے جاننے والے برخورداروں کو ساتھ لے کر آئیں, پیار سے محبت سے لے کر آئیں. آ گئے, دائیں جانب سے شروع کیا, ان سے ایک ایک سے مصافحہ کیا, نام پوچھا, اس کے بعد پھر ان کو ادھر کر کے بائیں جانب سے بٹھانا شروع کر دیا. ہوتے ہوتے آج کل وہ کہتے ہیں نا بچے تو دو ہی اچھے, تو یہ تو معلوم ہوا کہ بچے برخوردار اتنے کہ ایک دائرہ بھر گیا, پھر ان بڑوں سے کہا ذرا پیچھے ہو جائیں ان برخورداروں کا, وہ اور پیچھے ہوئے پھر بھر گیا, اور پیچھے ہوئے پھر بھر گیا. اللہ تعالیٰ نے بچوں میں برکت عطا فرما دی. نابالغ لوگ بہت تھے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ سب کو بالغ فرما دیا. بڑوں سے کہا کہ پیچھے ہٹ جائیں, بچوں کو ذرا سامنے بٹھائیں, محبت محبت میں گود میں سامنے بٹھائیں بچوں. ایک ایک کا نام پوچھا, مصافحہ کیا, پھر ان کو کچھ محبت کی باتیں بتائیں. اسی بیان میں غالباً ان کی موجودگی میں, اچھا یہ میں نے کہا تھا کہ ان سے یہ بھی کہا کہ جو بیان آپ لوگوں نے سنا ہے, جو نہیں آ سکے, ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی آ سکے ہوں گے تمہارے جاننے والوں میں سے, ان کو آپ یہ بات ان تک بھی پہنچائیں, جو کچھ بات یہاں سنی ہے وہ ان تک بھی پہنچائیں. میں نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ ایسے شاید پوری طرح نہ پہنچا سکیں تو کیسٹ یہاں سے لے لیں وہ سنائیں. ایک بچہ جو سب سے اس طرف قریب تھا وہ تو بہت خوشی سے ہاں کیسٹ دے دی. ایک بات میں نے ان کو بتائی, آپ لوگوں کو بھی پھر بتا دوں کہ میں ان بچوں کو ادھر ادھر کتنی محبت سے کرتا ہوں, کتنی محبت سے. جب کوئی برخوردار ادھر کنارے میں ہو جاتا ہے تو میں اس کو شاباش دینے کے لیے ہاتھ سے ہاتھ ہلا کر شاباش دیتا ہوں, مسکراتا بھی ہوں, مسکرا کر شاباش ایسے کر کے ہاتھ کا اشارہ کرتا ہوں, تو وہ بھی مسکراتے ہیں. تو معلوم ہوا ہے کہ میری محبت ان پر اثر کر رہی ہے. میں مسکرا کر شاباش دیتا ہوں, وہ مسکرا دیتے ہیں نا, ہنستے ہیں, اپنا بچہ ہونا قبول کر لیتے ہیں کہ ہم برخوردار ہیں, بچے ہیں. ان کے لیے دعا بھی ہو جاتی ہے, یا اللہ ان کو جلدی جلدی بالغ کر دے. اگر کوئی ایسی دوا ہوتی نا نابالغوں کو بالغ کرنے کی, تو وہ اگر ایک لاکھ روپے کی ایک گولی ملتی تو بھی میں کھلا دیتا. مجھے تو اتنا درد ہے, اتنی فکر ہے, یا اللہ یہ میرے بچے بالغ ہو جائیں, میرے اللہ میرے بچے بالغ ہو جائیں, میرے بچے بالغ ہو جائیں, بہت فکر ہے. تو جب یہ قصہ ہوا کہ وہ کیسٹ سنائیں گے, تو دوسرے دن خیال ہوا کہ یہ تو ساری باتیں میں نے محبت کی ہیں, تو مسئلہ بھی بتا دیا جائے تاکہ وہ بھی اسی کیسٹ میں آ جائے. مسئلے کی داڑھی رکھنے کی کیا اہمیت, اور داڑھی موٹانے پر کتنے وبال اور کتنے بڑے عذاب. داڑھی کم سے کم ایک مٹھی رکھنا فرض ہے, ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, بلکہ دوسرے سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے. بڑا اس لیے ہے کہ یہ کھلا ہوا گناہ ہے, کھلا ہوا اعلان یا بغاوت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل امتی معافن الا المجاہرین, میری پوری امت لائق عفو ہے, شاید اللہ معاف کر دے بڑے سے بڑے گناہ, بڑے سے بڑے گناہ, کفر اور شرک سے بچ کر بڑے سے بڑے اور گناہ, شاید اللہ معاف کر دے. وعدہ نہیں ہے, وعدہ تو توبہ پر ہے, توبہ کریں گے تو معاف کر دیں گے, یہ ایسے ہی رحمت جوش میں آ جائے تو شاید معاف کر دے. مگر کھلے گناہ، کھلے کا مطلب یہ کہ ہر شخص دیکھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے علانیہ گناہ کر رہا ہے. ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ کبھی کسی حال میں بھی معاف نہیں کرے گا. داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا، وہ تو بالکل کھلا ہوا ہے جہاں بھی جاتے ہیں، حتیٰ ہے کہ اللہ کے دربار میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں بھی وہی قصہ، اللہ کے سامنے کھڑے اور بھاگنے کی صورت لے کر. حج کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کے طواف کرتے ہیں تو وہاں بھی یہی صورت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو وہاں بھی باغیوں والی صورت کھلا. اس موقع پر کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کو، تو ان کی وضاحت بھی سن لیں. ہاں، پہلے یہ کہ یہ حرام ہے، داڑھی منڈانا کٹانا حرام ہے، اس پر دلائل تو اور بھی بہت سے ہیں، مگر ایک بات اس وقت بتاتا ہوں، دل میں اتر جائے تو ایک بھی بہت ہے، اللہ کرے کہ اتر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسرا بادشاہ کی طرف سے دو قاصد آئے، انہوں نے داڑیاں منڈا رکھی تھیں، مونچھیں بڑھائی ہوئی تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکروہ چہروں کی طرف ایک نظر ڈالنا پسند نہیں فرمایا، چہرہ مبارک پھیر لیا، نہیں دیکھا ہوں. جن کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، جن کی شفاعت کی امیدیں رکھتے ہیں، کچھ تو سوچیں کہ ان کو داڑھی منڈانے کٹانے سے کتنی نفرت تھی، ایک نظر بھی تو نہیں ڈالی، رخ پھیر لیا، حالانکہ وہ کافر تھے. کافر اسلام لانے کا تو مکلف ہے، مگر اسلام کے احکام کا مکلف نہیں ہے. اس کو تو پہلے یہ کہا جائے گا کہ اسلام لاؤ، اسلام سے پہلے کہا جائے گا کہ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی گناہ کبیرہ ہو گیا، ارے اسلام لاؤ. اسلام قبول کر لے گا تو اسلام کے احکام بتائے جائیں گے. وہ تو کافر تھے، ان کے لیے تو یہ حکم ہے ہی نہیں تھا کہ داڑھی بڑھاؤ اور منڈانا کٹانا گناہ کبیرہ ہے، ان کے لیے تو نہیں تھی یہ بات. اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر نفرت کا اظہار فرمایا، نظر تک نہیں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مہمان تھے، مہمانوں کی تو رعایت کی جاتی ہے، مگر داڑھی منڈانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناپسند، اتنا ناپسند کہ مہمان ہے تو بھی ان کی طرف دیکھوں گا نہیں. تیسری بات یہ کہ وہ بادشاہ کی طرف سے قاصد تھے، قاصد کی تو بہت رعایت کی جاتی ہے، مگر یہ قاصد بھی تھے، مہمان بھی تھے، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، ان ساری چیزوں کے باوجود رحمت، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت سراپا رحمت، سراپا رحمت. اس کے باوجود ان کے مکروہ چہروں کی طرف دیکھنا پسند نہیں، یہ ہے عذاب، یہ ہے داڑھی منڈانے کٹانے کی وبال. ایک مٹھی سے کم کرنا، اگر نہ منڈائے مگر مٹھی سے کم کرے، کٹاتا ہے، تو ایسے شخص کو حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی بالاتفاق فرماتے ہیں کہ وہ مخنث ہے. مخنث ایک ہوتا ہے خنثی، دوسرا ہے مخنث، ان دونوں میں کچھ فرق ہے. خنسا تو اس کو کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں درمیان درمیان بنا دیا، جس کو ہجڑا کہتے ہیں، اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے بشرطے کے ہجڑوں جیسے بے حیائی کے کام نہ کرے، ڈھول لمکے نہ کرے، اللہ کا بندہ بن کر رہے. تو ہجڑا بننا تو کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے بنایا اس کو، اللہ نے بنا دیا. مخنث اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو مرد بنایا مگر وہ داڑھی کٹا کر مردمی کی علامت کاٹ دیتا ہے، مرد بننے پر راضی نہیں، عورت بننا چاہتا ہے. اللہ کی تقسیم پر، تقدیر پر خوش نہیں ہے، وہ پچھتاتا ہے اللہ نے مجھے مرد کیوں بنا دیا، کیوں بنا دیا. تو اللہ نے کسی کو مرد بنایا ہو اور وہ داڑھی کٹا کر یا منڈا کر، منڈاتا نہیں کٹاتا ہی کیوں نہ ہو، کٹانے والوں کو فقہا نے لکھا ہے، منڈانے والے تو کسی زمرے میں ہے ہی نہیں. کٹانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مخنث ہیں، یعنی اللہ نے مرد بنایا تھا، یہ مرد بننے پر تیار نہیں ہے، یہ مردمی کو پسند نہیں کرتے، عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں، گناہ کبیرہ ہے، بہت سخت گناہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مخنثوں پر جو عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. تو اب بتائیے کتنی، یہ تو کٹانے پر ہے، مدانے پر کتنی لعنت ہوگی. آگے ایک وضاحت اور سمجھ لیں. عام لوگوں میں مشہور ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، کوئی رکھ لے تو ثواب ہے اور اگر نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ سنت ہے. تو یہ سراسر غلط مشہور ہو گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سنت نہیں، جیسے میں نے بتایا فرض ہے، منڈانا حرام ہے. اور اگر فرض کر لیں، چلیے فرض کر لیں، عوام جاہلوں کی بات کو فرض کر لیا جائے کہ سنت ہے، تو یہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی سنت، اس کو اگر ویسے اس پر عمل نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، مگر اگر سنت کا مذاق اڑاتا ہے، اس سے نفرت ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ ہے بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل گیا، کافر ہو جاتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، جو لوگ داڑھی منڈاتے یا کٹاتے ہیں تو وہ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں نہیں اڑاتے ہیں، نفرت ہے یا نہیں؟ داڑھی سے نفرت ہے. اسی لیے میں ان لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ نابالغ ہیں، یہ اصطلاح ہے نا یہاں کی، نابالغ لوگ. تفصیل بھی بتا دیا کرتا ہوں، نابالغ کیوں؟ ان کا جسم تو بالغ ہو گیا مگر عقل بالغ نہیں ہوئی، عقل ابھی نابالغ. کیوں؟ اتنی موٹی بات، اتنی واضح اور کھلی ہوئی بات ان کی عقل میں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اور عشق کے تو دعوے کرتے ہیں، اور آپ کی صورت مبارکہ سے نفرت. محبت اور نفرت یہ دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، کچھ سوچنے کی بات ہے، موٹی بات ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ کسی کے ساتھ دل میں محبت بھی اور نفرت بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی موٹی بات جس کی سمجھ میں نہ آئے، تو خود ہی فیصلہ کیجئے کہ ان کی عقل کو ہم بالغ کیسے کہیں، ان کی عقل نابالغ ہے. اللہ کرے کہ بالغ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے سب کی عقل کو بالغ فرما دیں۔ یہ تو میں نے بتایا کہ عوام لوگوں کا یہ خیال بالکل غلط ہے، وہ کبیرہ گناہ میں مبتلا رہنے کے لیے ایک چھوڑ رکھا ہے، رکھیں تو سنت ہے، نہ رکھیں تو گناہ نہیں ہے۔ بالکل غلط، 100% غلط۔ ایک بات اور سمجھیں، ہاں، یہ نفرت جو ہے سنت سے نفرت کفر ہے، اس پر ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن غضب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو سنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے اگر کوئی نکاح نہیں کرتا، میسر نہیں، یہ ویسے ہی جان بوجھ کر نہیں کرتا اور برائی میں مبتلا ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت سے اعراض کرے گا، سنت کو برا سمجھے گا، وہ مسلمان نہیں۔ یہ حدیث میں نے اس دن بھی پڑھی تھی، اس کے بارے میں مزید یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روایت مشہور تو یوں ہی ہے جیسے میں نے پڑھی اب، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں جملے انہی الفاظ میں ایک ساتھ یہ ثابت نہیں، البتہ دونوں کا مضمون الگ الگ وہ ثابت ہے، دونوں جملوں میں سے ہر ایک جملے کا مضمون اور وہ بھی الگ الگ ثابت ہے۔ بعینی یہی الفاظ اور پھر یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہوں، وہ روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جو مشہور ہو گئے اس طریقے سے روایت، یہ ثابت نہیں، اور جو ثابت ہے تو وہ بتا دیے کہ ان کا مضمون ثابت ہے اور الگ الگ ثابت ہے۔ مقصد حاصل ہے، بر راغبا سنتی فلیس منی، جو سنت سے اعراض کرے گا، نفرت کرے گا، وہ کافر ہو جاتا ہے، کافر۔ مسواک جیسی سنت، پوری امت کا اجماع ہے، مسواک جیسی سنت، اس سے اگر کوئی اعراض کرے گا، اعتراض کرے گا، اس سے نفرت کرے گا، اس کو بری چیز کہے گا، تو کافر ہوگا، دوبارہ اس کو مسلمان کیا جائے، نکاح بھی دوبارہ پڑھا جائے، بیوی نکاح سے نکل گئی۔ تو جب اتنی سی سنت کو حقارت کی نظر سے دیکھنے سے کافر ہو جاتا ہے، تو داڑھی رکھنا تو فرض ہے، اس کی تحقیر جس کے دل میں آئے گی، خفت آئے گی، برا سمجھے گا، تو اس کا ایمان کہاں رہا۔ آخر میں ایک وضاحت اور کر دوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی عالم سے پوچھیں کہ داڑھی رکھنے کا کیا حکم ہے، تو وہ کہہ دے واجب، سنت تو کبھی نہیں کہے گا، کوئی عالم نہیں کہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم کہہ دے کہ واجب، ایک مٹھی پوری رکھنا واجب، یا کہیں کسی عالم کی تحریر میں دیکھ لیں، یا کسی کی تقریر میں سن لیں، یا کسی سے پوچھیں اور وہ یہ کہہ دے میں کہہ رہا ہوں فرض، وہ بتا دے واجب، ہو سکتا ہے ایسے بتا دے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک مٹھی سے ذرا سی کم کرنا، ذرا سی حرام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم یہ کہہ دے کہ مکروہ تحریمی ہے، تو اس کو میں سمجھانا چاہوں، فرض میں اور واجب میں عملی لحاظ سے اور گناہ کبیرہ ہونے کے لحاظ سے، مجرم ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ جتنا مجرم واجب کو چھوڑنے والا ہے، اتنا ہی مجرم فرض کو چھوڑنے والا برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ جتنا کبیرہ گناہ فرض کو چھوڑنا ہے اتنا ہی کبیرہ گناہ واجب کو چھوڑنا ہے، عمل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں. تو یہ جو کہہ دیتے ہیں فلاں چیز فرض ہے فلاں واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کا کوئی انکار کر دے کہ میں اس کو نہیں مانتا. انکار کا یہ مطلب نہیں کہ عمل نہیں کروں گا، عمل نہیں کرتا اس سے تو انسان کافر نہیں ہوتا. فرض کا انکار کر دے کہ یہ فرض ہے ہی نہیں، میں اس کو نہیں مانتا، وہ کافر ہو جاتا. اور واجب کا انکار کر دے تو کافر نہیں ہوتا. عملی لحاظ سے دونوں برابر، کچھ بھی دونوں میں بال برابر بھی کچھ فرق نہیں. جیسا ادا کرنا فرض ویسا ہی ادا کرنا واجب، برابر. چونکہ عوام واجب کا درجہ وہ نہیں پہچانتے، یہ سمجھتے ہیں کہ واجب کا درجہ کچھ کم ہوتا ہے، تو عوام کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں واجب کی بجائے داڑھی ایک مٹھی پوری رکھنا اگر واجب کہوں گا تو یہ بات سمجھیں گے نہیں، سمجھیں گے یہ ذرا کم ہے اس سے. حالانکہ واجب اور فرض تو برابر ہوتے ہیں ہمارے لحاظ سے، اس لیے میں فرض کہتا ہوں. عوام میں یہ جو جہالت پیدا ہوگی کہ واجب کو کم سمجھتے ہیں، اس کے علاج کے لیے بتاتا ہوں کہ فرض ہے. جو علماء واجب کہتے ہیں ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ عملی لحاظ سے بالکل فرض کے برابر. اسی طریقے سے مکروہ تحریمی اور حرام میں چھوڑنے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، اور ان کے ارتکاب پر گناہ میں کوئی فرق نہیں. مکروہ تحریمی کرنا بھی ویسا ہی جرم ہے، ویسا ہی جرم ہے جتنا کہ حرام کام کرنا، کچھ فرق نہیں. سرے منہ بال کے لوگ جتنا بھی فرق نہیں، بالکل برابر. حرام کام کرنے والا فاسق، ایسے مکروہ تحریمی کرنے والا بھی فاسق. حرام کا مرتکب جیسے جہنم میں جائے گا، مکروہ تحریمی کا مرتکب بھی جہنم کے اسی طبقے میں جائے گا، وہ بال برابر نیچے نہیں رہے گا، ساتھ ساتھ کچھ فرق نہیں. مگر عوام کی جہالت ہے، جہاں مکروہ کا لفظ آیا مکروہ، بس یہ مکروہ ہی تو ہے، کہ حرام کیا ناجائز تھوڑا ہی ہے، مکروہ ہے. یعنی مکروہ کا مطلب یہ بس ذرا ٹھیک نہیں ہے، کر لو کچھ حرج نہیں. تو اس جہالت کے ازالے کے لیے میں مکروہ تحریمی کی بجائے حرام کہا کرتا ہوں. تو یہاں بھی حرام اور مکروہ تحریمی میں وہی فرق ہے جو فرض اور واجب میں، یعنی حرام کا کوئی انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے، مکروہ تحریمی کا انکار کرے تو فاسق تو ہے کافر نہیں ہوتا. اور ارتکاب خواہ حرام کا کرے خواہ مکروہ تحریمی کا کرے، دونوں حالتوں میں فاسق ہے، بہت بڑا فاسق ہے، جہنم کی وعید ہے اس پر. بس یہ وضاحت کرنا تھی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی مرضی کے مطابق بنا دے، ظاہر اور باطن اپنی رضا کے مطابق بنا لیں. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے دلوں میں جو نفرت پیدا ہو گئی ہے، اپنی رحمت سے اس کو محبت سے بدل دیں. دلوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فرما دیں. وصلی اللہ وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.